غور و فکر سے پڑھا کرو، غور و فکر سے پڑھا کرو، غور و فکر سے پڑھا کرو، اب قرآن کا
ادا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آپ دوستوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں قرآن کریم کی اہمیت پر بات کی تھی، سورہ جمعہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ خداوند عالم بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں تورات دی، اپنی کتاب اپنے نبی کے ذریعے ان تک پہنچائی، لیکن انہوں نے اس کتاب کی قدر شناسی نہیں کی، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اور عرض کی تھی قرآن کی آیت کے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ خالق کائنات فرماتا ہے بغیر کسی تکلف کے قرآن مجید کسی بات کو کرنے سے، یعنی اللہ کسی بات کو کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں ایک جگہ پر فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب نبی اجازت کے بغیر نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، مگر یہ کہ تمہیں بلایا جائے، دعوت دی جائے کھانے کی مثال کے طور پر، تو آیا کرو، اور جب کھا لیا کرو تو اٹھ کے خود چلے جایا کرو، اس لیے کہ اس کے بعد بھی جب تم بیٹھے رہتے ہو تو اس سے نبی کو تکلیف ہوتی، لیکن وہ تمہیں کہتا نہیں ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، حیا کرتا ہے، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ یہ بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ نبی کو نہیں کہنی چاہیے، نبی کے اخلاق کا تقاضا، لیکن اللہ تعالیٰ سخت سے سخت بات بھی بغیر کسی تکلف کے کر دیتا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے کیا فرمایا کہ جن کو ہم نے تورات دی تھی اور انہوں نے تورات کی قدر شناسی نہیں کی، تو ہماری نظروں میں ان کی مثال گدے کی طرح ہے۔ گدے کی مثال عام طور پہ حماقت کے لیے دی جاتی ہے، اس کو پتہ کچھ نہیں چلتا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر خدا نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اور یہاں ظالم سے مراد ہم نے عرض کی تھی کہ یہاں ظلم کون سا ہے، تورات کی قدر شناسی نہ کرنا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کی تھی کہ تورات اور قرآن کا اگر موازنہ کیا جائے تو قرآن زیادہ افضل ہے، زیادہ قدر و قیمت والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کامل ترین آئین اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ تو اگر تورات کی قدر نہ شناسی کرنے والا، اس کی اللہ نے یہ مثال دی ہے، تو جو قرآن کی قدر شناسی نہ کرے، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے تمہیں عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کر کے خود غور کرو، سوچو۔ انتہائی افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں، چاہے ہم شیعہ ہوں چاہے ہم اہل سنت ہوں، قرآن مجید سے استفادہ کرنے کا، قرآن مجید کو پڑھنے کا، قرآن مجید کو سمجھنے کا، اس میں تدبر غور و فکر کرنے کا جو حکم دیا اللہ نے، جو تاکید فرمائی اللہ کے نبی نے، اور جو اس کے فضائل بیان کیے اہل بیت اطہار نے، ہمیں معاشرے میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ بلکہ اکثر دین کی باقی چیزوں کے ساتھ بھی وہ خود غرضی والا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں دین سے ہمیں فائدہ ملے، مانتے ہم ان کو ہیں جنہوں نے دین پر سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ہم چاہتے ہیں دین ہمیں فائدہ دے۔ وہ کس طرح؟ دین چاہتا ہے زندگیاں اس کے احکام کے مطابق گزاری جائیں۔ دین چاہتا ہے یعنی اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کا نبی چاہتا ہے، اہل بیت چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے زندگیاں اس کے مطابق گزریں، انسانوں کی معاشرہ اسی کے مطابق ہو۔ لیکن ہم لوگ اس طرح سے پرورش پاتے ہیں، اس طرح کا ہمارا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، ہماری سوچ اور فکر بن جاتی ہے کہ جب ہم اپنی روٹین کی زندگی میں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہو، اس کے تقاضے، اس کے فیصلے کرتے ہوئے ہم کم ہی اللہ سے پوچھتے ہیں۔ دنیا، بعض لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ دین اپنی جگہ پر، دنیا اپنی جگہ پر۔ ایک صاحب، ایک لطیفہ ہے چھوٹا سا، پاکستان کا ایک علاقہ ہے جسے علاقہ غیر کہتے ہیں، جہاں اللہ کا عذاب بھی آیا ہوا آج کل، آج کل تو نہیں کافی عرصے سے آیا ہوا۔ تو وہاں پر آپ کو پتا ہے اسلحہ غیر قانونی اور یہ چرس اور ہیروئن وغیرہ کھلے عام بکتی۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا تو مجھے بھی جانے کا، باڑا بازار آپ نے سنا ہوگا، پشاور کے بعد آگے آتا ہے۔ تو اب تو موجودہ شناختی کارڈ کے ساتھ وہاں پہ جانا وہ خودکشی کے مترادف ہے۔ اگر آپ کے شناختی کارڈ پر حیدر، حسین، تقی، نقی کچھ لکھا ہو تو پھر کم ہی چانس ہے کہ آپ وہاں سے واپس آ سکیں۔ تو وہاں پر گیا ایک دفعہ میں اپنے کالج کے زمانے میں، تو ایک شخص کو دیکھا کہ جو دکان میں چرس بیچ رہا تھا، شوکیس میں اندر چرس پڑی ہوئی تھی کھلے عام، اور دکان پر بیٹھ کر جہاں بیٹھا تھا ہاتھ میں تسبیح بھی تھی، داڑھی بھی تھی، اس کے چہرے پہ سر پہ ٹوپی بھی تھی اور تسبیح بھی نکال رہا تھا۔ تو ہم نے ایسے ہی دوست تھے تو ہم نے کہا کہ سر یہ آپ، ادھر چرس پڑی ہے ادھر تسبیح۔ تو فرمانے لگے کہ دیکھو یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ دین ہے اور یہ کاروبار ہے۔ یہ تو بہت زیادہ بڑی مثال ہے، لیکن عام طور پر ہم کو زندگی ایسے ہی سمجھائی گئی ہے کہ دین کچھ اور چیز ہے، الگ چیز ہے، اور کاروبار کچھ الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ دکاندار ہے، اگر دکان پہ جاتا ہے تو سودا بیچتے ہوئے وہ دین سے نہیں پوچھتا، مگر یہ کہ اللہ رحم کرے اور وہ واقعی اس کو اہمیت دیتا ہو۔ مسجد میں سمجھتا ہے کہ یہاں دین ہے، دکان پر دین نہیں ہے۔ امام بارگاہ میں دین ہے، نوکری کرتے ہوئے دین نہیں ہے۔ دین اور دنیا الگ الگ رکھتے ہیں ہمیں، یعنی ہماری پرورش ماحول کسی بھی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ وہ قرآن کریم سے دوری ہے۔ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، بار بار تکرار کرتا رہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آیت یاد ہو جائے دوستان محترم کو، بزرگان کو، سب کو انشاءاللہ پہلے بھی یاد ہوگی تکرار کے طور پہ، میرے اپنے لیے بھی یاد دہانی اور آپ کے لیے بھی یاد دہانی، کہ قیامت کے دن اللہ کا نبی اپنی امت کے بارے میں یہی شکایت کرے گا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اور قرآن مجید ہماری مسجدوں میں پڑھا ہو، ہمارے گھروں میں پڑھا ہو، ہم اسے بڑا احترام دیتے ہوں، بڑا چومتے ہوں اس کو، یا کسی اہم کام پر جاتے ہوئے اس کے نیچے سے گزر کے جاتے ہوں، یا رزق میں برکت کے لیے اپنی تنخواہ کے پیسے کچھ اس میں رکھتے ہوں تاکہ برکت ہو جائے، جو کچھ بھی کرتے ہوں، اس شکایت کی زد سے یہ چیزیں ہمیں نہیں بچائیں گی۔ اس شکایت کی زد سے قیامت کے دن وہ بچے گا جس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوگا اور پڑھ کر پھر اس پر عمل بھی کیا ہوگا۔ کس لیے قرآن کو پڑھا جاتا ہے, کس لیے قرآن کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں تدبر کرتے, تاکہ جب پڑھے گا غور کرے گا اور یہ جانتا ہوگا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے تو ظاہر ہے پھر اس پر عمل بھی کرے گا, کیونکہ انسان کو اجر اور جزا اس کے عمل کے مطابق دی جائے گی. انما تجزون ما کنتم تعملون, انما کا لفظ معروف ہے ہمارا, انما یرید اللہ, ہم سنتے رہتے ہیں انما, یعنی صرف. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں صرف تمہارے عمل کی جزا ملے گی. زبان کی بات جو تم زبان سے کرتے ہو, اگر تمہارا عمل اس کی صداقت کی گواہی نہیں دیتا تو تمہیں اس کی جزا نہیں ملے گی. کوئی زبان سے کہے میں مسلمان ہوں اور کرتوت اس کے سارے کفار والے ہوں, کوئی زبان سے کہے کہ میں مومن ہوں کرتوت اس کے فاسقوں والے ہوں, قرآن کہتا ہے کیا وہ کہ جو مومن ہے ویسا ہو سکتا ہے جیسا فاسق؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, کیا وہ کہ جو مومن ہے اس کا رویہ اس کا بیہیویئر ایسے ہو سکتا ہے جیسے کسی فاسق کا؟ نہیں ہو سکتا. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار, قرآن سوال کرتا ہے, توجہ فرمائیے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر ایمان کے تقاضے یعنی عمل صالح کو انجام دیا, ہم ان کو وہی مقام دیں گے جیسا مفسدین کو دیں گے, فساد کرنے والوں کو, یعنی جو ایمان نہیں لاتے اور نیک عمل نہیں کرتے ان جیسا بنا دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار, یا کیا ہم پرہیزگاروں کو اپنی نافرمانیوں سے بچنے والوں کو فجار کہتے ہیں نا اردو میں بھی, فاسق کو فاجر, کیا ہم فاجروں کو اور متقین کو ایک ہی جگہ رکھیں گے, ایک ہی مقام دیں گے, دونوں کو جنت میں بھیجیں گے؟ قرآن کہتا ہے نہیں. اور یہ سوال پوچھنے کے بعد اس کا جواب نہیں دیتا, اس لیے کہ انسان کی عقل خود اس کا جواب دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. ایک وہ کہ جو بچتا رہا ہو اللہ کی نافرمانیوں سے, اور دوسرا وہ کہ جو بدماشیاں کرتا رہا ہو اپنی زندگی میں, زبان سے کہتا رہا ہو بے شک, کیونکہ یہ بھی قرآن ہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت بڑی گندی بات ہے, بہت ہی گھٹیا بات ہے, قابل نفرت بات ہے. مقتن کا معنی یہ ہے کہ تم وہ بات کرو جو تم نے, وہ بات کہو اپنی زبان سے جو تم نے کرنی نہیں ہے. لہذا آپ قرآن میں کیا پائیں گے؟ آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے. کیوں؟ عمل صالح ایمان کا نیچرل اثر ہے. اگر میں یہاں پر آیا, فرض کریں میں جیسے یہاں پر آیا ہوں, اگر آپ دیکھتے کہ میرے چہرے کی رنگت زرد ہے, مجھے بار بار کھانسی آ رہی ہے, رومال میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, بار بار ناک کی صفائی کر رہا ہوں, فلان کر رہا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے اس سے میں صحت مند ہوں یا بیمار ہوں؟ آپ کو لگتا ہے نا کہ بیمار ہے. بیماری اندر ہے لیکن اس کے اثرات, بیماری کے جراثیم انسان کے اندر ہوتے ہیں, اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اسی طرح ایمان جس دل میں ہو اس کے اثرات اس کی حرکتوں سے نظر آتے ہیں. اگر ایمان ہو دل کے اندر حقیقت میں تو اس کے آثار نظر آتے ہیں. لہذا قرآن مجید ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ رکھ کر بیان کرتا ہے. جتنا ایمان ہے اتنا عمل صالح ہے, اور جتنا ایمان نہیں ہے اتنا عمل کمزور ہے. یہ قرآن کے مومن کی ڈیفینیشن ہے. اگر آپ قرآن سے مومن کو اٹھائیں, مومن کی ڈیفینیشن کو اٹھائیں, مومن کی صفات چیک کریں قرآن میں سے, اور پھر آپ اہل بیت اطہار کی روایات کو اٹھائیں اور وہاں سے شیعہ کی ڈیفینیشن چیک کریں, آپ کو لگے گا ایک ہی چیز ہے. لیکن اگر ہم اپنی مومن کی ڈیفینیشن چیک کریں تو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, تھوڑی سی فرق میں. میں نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ نہیں کی, یہ بھی لطیفہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارے استاد تھے ایک, کہیں تبلیغ کے لیے گئے اسی پاکستان میں, ضلع جھنگ کے کسی علاقے میں. ان کو تقریباً 2 سال وہاں پر گزارنے تھے. ایک مدرسہ تھا, اس کا آغاز کرنا تھا. ان کو وہاں کے لوگ لے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں کے جو لوگ ہیں, اہم لوگ معاشرے کے, ان کا تعارف کروائیں, بیٹھ کر ایک لسٹ بنا لیں اور تعارف کروائیں اور پھر ایک ایک کر کے ان سے ملاقات کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ لے آئے جو ان کے میزبان تھے, انہوں نے گنوانے شروع کی. اب جو شیعہ تھا اسے کہتے تھے یہ مومن ہے, اور جو شیعہ نہیں ہوتا اسے کہتے تھے یہ مومن نہیں ہے. ایک شخص کا ذکر کیا, اور بھی تھے ایسے, لیکن ایک شخص کا ذکر آپ کو سنا رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے یہ بہت گندا آدمی ہے, یہ شرابی ہے, جواری بھی ہے, بدکار ہے, نعوذ باللہ, زناکار ہے, معروف ہے, ساری سوسائٹی میں معروف ہے, اور چونکہ علاقے کا وڈیرا ہے, طاقتور ہے, انفلوئنشل بندہ ہے, سیاست میں حصہ لیتا ہے, اس نے لوگوں کی زمینیں بھی دبائی ہوئی, کمزور لوگوں کی زمینیں وہ بھی دبائی ہوئی. ایک پوری فہرست اس نے اس کے جرائم کی پڑھی اور سارا کچھ گنوانے کے بعد کہتا ہے لیکن ہے اپنا مومن, ہے اپنا مومن. ابھی ذرا قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھیں, کیا وہ کہ جو مومن ہے ایسا ہو سکتا ہے جیسے فاسق؟ لیکن ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا, اہل بیت اطہار کے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا, اب ہم نے لیبورٹری میں تیار کر لیا, مومن اور فاسق دونوں اکٹھے کر دیے ہم نے. شرابی بھی ہے مومن بھی ہے, زناکار بھی ہے مومن بھی ہے, فاسق ہے مومن ہے, اکٹھا ہے سارا. کہاں سے یہ ڈیفینیشن نکلی؟ کیونکہ ہم نے مومن کو قرآن مجید سے نہیں سمجھا کہ مومن کیا ہے. حتیٰ کہ ہم جو اہل بیت کہتے ہیں, ہم نے اہل بیت اطہار کو بھی کی تعلیمات بھی نہیں پڑھی کہ مومن کیسے کہتے ہیں. یہ باتیں ایسی باتیں کہ جن کو سننے کا زیادہ دل نہیں کرتا, چونکہ ایسی باتیں سننے کے بعد لگتا ہے کہ یار اتنا آسان کام نہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے ابھی تک, کہ موج مستی کرو ساری عمر, ٹھیک ہے, اور زبان سے کچھ باتیں کہتے رہو تو جنت میں چلے جاؤ گے. قرآن کی آیت سنیے قرآن کیا کہتا ہے, توجہ فرمائیں گے. اور جس کو شک ہو کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے, یہ اپنے پاس سے, ہم نے آج تک نہیں سنی, اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں, تو وہ درس کے بعد تقاضا کر سکتے ہیں تو قرآن میں دکھاؤں ان کو میں. قرآن کہتا ہے کہ ام حسبتم, کیا تم نے یہ سمجھا ہے, ان تدخل الجنة, کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, حالانکہ ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں کہ تم میں سے اس کے راستے میں کوششیں کرنے والے کون ہیں. ہم اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں, یا ہماری ساری کی ساری کوششیں پیٹ کے لیے ہوتی ہیں, ہماری ساری کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام, امام فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمن, الدنیا سجن للمؤمن. سجن کیا ہوتی ہے؟ قید خانہ, جیل. اگر خدا نخواستہ آپ کو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے, کراچی میں جیل میں جا کے بھلا میں کہوں گا کہ جیل کے میں نے پردے لگوانے ہیں, میں نے صوفے لگوانے ہیں, میں نے فلان کرنا ہے, میں نے اس کی جو ہے نا ٹائلیں لگوانی ہیں, اس میں یہ کرنا ہے تیاری. صرف اور صرف ایک جی چاہے گا میں کیسے نکلوں, تو رابطہ کروں گا اپنے عزیزوں سے, رشتہ داروں سے. اگر غریب آدمی میں کہوں گا یار چندہ مانگو جا کے مسجد میں میرے لیے, کہو تھی ایک مومن پکڑا گیا اس کو نکلواؤ جیل میں سے, بیچارہ گل رہا ہے وہاں پر, نکالو میں یہاں جیل میں نہیں رہنا چاہتا. امام فرماتے ہیں, ہمارے امام, الدنیا سجن للمؤمن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, قید خانے میں جو بھی جائے اس کا دل کرتا ہے میں نکلوں یہاں سے. کبھی ہمارا دل کیا ہے؟ بتائیے ذرا, ہمارا دل کیا کبھی یہاں سے نکلنے کا؟ توبہ توبہ, موت کا کوئی نام بھی لے کہتے ہیں منحوس, منہ بند کر جب بولتا ہے موت موت کرتا رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا, موت کا ذکر کرنے والے کو ہم کہتے ہیں منحوس ہے, جب بولتا ہے کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہی کرتا رہتا ہے, کبھی اس کے منہ سے اچھی بات ہی سنی. حالانکہ موت کو یاد رکھنا اہل بیت کے ماحول میں مستحب ہے تاکہ انسان شیطان سے بچا رہے. موت یاد رہے گی, اپنے ساتھ اپنا کفن رکھنا, تیار رکھنا مستحب ہے کہ یہ میرا آخری ڈریس ہے, لہٰذا دوسرے ڈریسوں کی طرف زیادہ, سوٹنگ کی طرف اور فلان کی طرف زیادہ توجہ نہ جائے. لیکن ہمیں موت کے ذکر سے لگتا ہے کوئی نوست ہو گئی ہے. ام حسبتم, کیا تم نے یہ سمجھا, یہ حساب کتاب, یہ کیلکولیشن کی ہے, یہ نتیجہ نکالا ہے تم نے, ان تدخلوا الجنہ, کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے, ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, حالانکہ ابھی اللہ نے جانا, تمہارا امتحان نہیں لیا, کتنے ہیں اس کے راستے میں کوششیں کرنے والے. ویعلم الصابرین, اور پھر جب اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں تو کتنے ہیں کہ جو ڈٹ جاتے ہیں. صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی تھپڑ مارے تو یار صبر کرو کوئی بات نہیں, یہ صبر نہیں ہوتا, یہ بزدلی ہوتی ہے. صبر کا معنی ہے ڈٹ جانا, حوصلہ نہ ہارنا, حوصلہ پست نہ ہونے دینا, ہمت نہ ٹوٹنے دینا, ڈٹے رہنا, اسے کہتے ہیں صبر. صبر جیسے غم میں ہوتا ہے, مصیبت میں ہوتا ہے, ویسے خوشی میں بھی صبر ہوتا ہے. بعض لوگ غم میں صبر چھوڑ دیتے ہیں, بعض لوگ خوشی میں صبر چھوڑ دیتے ہیں. صبر نہ کرنا بے صبری, یعنی ایسی حالت میں چلے جانا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. مصیبت آئی, یا اللہ میرا ہی گھر دیکھا ہوا, جو بیماری آتی ہے میرے گھر آتی ہے, جو مصیبت آتی ہے میرے گھر آتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ کہ جب مصیبت آئے خدا بند عالم سے, قرآن کیا نشانی بتاتا ہے, جو امام حسین کی فضیلت میں جو آیت پڑھی جاتی ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا اس آیت سے پہلے, وبشر الصابرین, صبر کرنے والے, ولنبلونکم, ہم تمہیں آزمائیں گے, بشیء من الجوع, بھوک سے آزمائیں گے, خوف سے آزمائیں گے, ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اس سب سے آزمائیں گے تمہیں. تم تھوڑے ہوگے تمہاری آزمائش کی جائے گی, دشمن زیادہ ہوگا, مال کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے, خوف سے آزمائیں گے, بھوک سے آزمائیں گے, ہر طریقے سے تمہاری آزمائش, چونکہ جنت میں ایسے نہیں جاؤ گے. دوسری آیت میں کیا کہہ رہا تھا میں, قرآن کیا کہہ رہا تھا, تم سمجھتے ہو ایسے ہی جاؤ گے, حالانکہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا کون ہے کوششیں کرنے والے, کون ہے ڈٹنے والے. اس آیت میں کیا فرمایا, اس سے آزمائش ہوگی, اس سے ہوگی, اس سے ہوگی, اس سے ہوگی. اے نبی کیا کرو, وبشر الصابرین, ڈٹنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اور ان کی نشانی کیا بتائی, الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. میدان کربلا میں امام کی زبان پر ہر مصیبت پر یہ ذکر ہوتا تھا, اگر بیٹا شہید ہو رہا ہے, اگر ساتھی شہید ہو رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ یہ کہ یا اللہ میرے سے بدلہ لیا آپ نے, میں تو آپ کا دین کا حفاظت کرنے آیا تھا, میرے ساتھ یہ سلوک ہوا. یہاں پہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں, تھوڑی سی اللہ کو نعمت لے لے اللہ سے ناراضگی شروع ہو جاتی ہے, بے صبری ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں خدا کچھ دے دے تو بے صبر ہو جاتے ہیں. اللہ نے دعا مانگی, یا اللہ میری اولاد نہیں ہے, مجھے اولاد نرینہ عطا کر, بیٹا عطا کر, بیٹا عطا کر, منتے مانی, قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں, فلان ہو رہا, زیارت پہ جا رہے ہیں, یا امام حسین, یا اللہ میاں سے بیٹا لے دے, فلان کر دیں, یہ کر دیں. بیٹا ملا سب سے پہلے اللہ بھولا, بیٹے کی محبت میں سب سے پہلے کس کو بھولے, اللہ کو. اس بیٹے کا مستقبل روشن کرنا ہے, لہذا حرام بھی کماؤ تو بیٹے کی آسائش کا سامان فراہم کرو. اس بیٹے کے لیے یہ ہونا چاہیے, اس بیٹے کے لیے وہ ہونا چاہیے. وہی بیٹا جس کو اللہ سے مانگا تھا, اسی بیٹے کے لیے اللہ کی نافرمانی, یہ بھی بے صبری کی ایک صبر یعنی حدوں میں رہنا, صبر یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا, چاہے مصیبت ہو چاہے خوشی اور آسانی یا کوئی نعمت, چاہے کوئی نعمت چھن جائے چاہے کوئی نعمت مل جائے. بس قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جب تک اللہ جان نہ لے تم میں سے کون ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے والے, جنت میں نہیں جاؤ, جنت میں نہیں جا سکتے. سورہ آل عمران کی یہ آیت اور بھی اسی جگہ پر, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, سورہ عنکبوت کی آغاز کی پہلی آیت ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہہ دینے سے, ان یقولوا صرف اس قول کی وجہ سے, آمنا ہم ایمان لے آئے, وهم لا یفتنون اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, وَلَقَدْ عربی زبان میں گویا اللہ قسم اٹھا رہا ہے کہ میں نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا تھا تب جنت دی ہے, انہیں بھی آزماؤں گا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اللہ سچوں کو حتمن حتمن جان کے رہے گا اور جھوٹوں کو بھی حتمن جان کے رہے گا, کون ایمان کا سچا دعوے دار ہے اور کون ایمان کا دعویٰ فقط زبان سے کرتا ہے. آپ نے خود امام حسین علیہ السلام کا قول سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دین جن کی زبان کا چسکا ہے, چسکا سمجھتے ہیں نا, یعنی صرف ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے دین رکھا ہو انہوں نے, صرف زبان تک, جب دین کوئی تقاضا کرے میدان خالی چھوڑ دیتے, جب دین ان کی دنیا سے ٹکرا جائے دین کو کہتے ہیں الوداع, پھر مل, اچھا دوست پھر ملیں گے, تو تب تک ہمارے ساتھ ہے تب تک ہمیں قبول ہے جب تک ہماری دنیا میں ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو, رزق میں برکت ہو رہی ہے یا اللہ بہت اچھے ہیں آپ, تھوڑی سی آزمائش آ گئی یا اللہ مجھے ہی دیکھا ہوا آپ نے, ہمسائے کو کیوں نہیں مصیبت آتی مجھے آتی ہے, مانتے کس امام کو, یعنی دعویٰ کس کو ماننے کرتے ہیں جس کا سب کچھ آنکھوں کے سامنے چلا گیا اور وہ کیا فرما رہے تھے, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, خدایا تیرے حکم پر راضی ہوں, اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہے تھے, اندر سے راضی نہ ہو امام حسین, اوپر سے کہہ رہے ہو یا اللہ راضی ہوں, دل میں کہہ رہے ہو یا اللہ کیا کر دیا میرے ساتھ, نعوذ باللہ, راضی تھے اپنے خالق کی رضا پر راضی تھے, اور یہ کمال ایمان ہے, کمال ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرما رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے, اللہ ہی کے ہیں ہم, کس کے ہیں اور کون ہے ہمارا مالک, زندگی دینے والا, خلق کرنے والا, وجود بخشنے والا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, آیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا ہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جاتا. آج سے 40 سال پہلے میرا وجود ہی کوئی نہیں تھا, مولانا حیدر نقوی صاحب, اور ہو سکتا ہے کل میں فوت ہو جاؤں, ختم, تذکرہ کریں کہ مولانا صاحب تھے, یا اگر کل میری فوتگی کی آپ خبر سنیں تو آپ کہیں گے ہمارے پاس آئے تھے کل, یار کل دیکھا دیکھو فوت ہو گیا. اور کراچی میں تو ویسے جو استثنائی فوتگی ہے اس کے چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں انسان کا وجود, انا للہ, ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہمارا مالک ہے. وہ انا الیہ راجعون, یعنی یہ جو قربان ہو رہے ہیں یہ کوئی ایسی حیرانگی کی بات نہیں ہے, اللہ کے تھے, اللہ کے پاس جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے حبیب ابن مظاہر, عمر کافی ہے, عین عاشور کے دن جب صفیں لگی ہوئی ہیں, ایمان دیکھیے کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ چلے کہ ہم لوگ ہیں تو ہمارے یعنی ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی شاید انکار کر دیں, ایسے بھاگیں گے یہاں سے, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جائے گی, سامنے دشمن کھڑا ہے, معلوم ہے ان قریب شہادت ہونے والی ہے, جان سے ماریں گے, ذبح کریں گے, لیکن اپنے ساتھ والے سے مذاق کرتے ہیں, جیسے دوست دوست آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں, کوئی مزاحن کوئی بات کی, انہوں نے کہا کہ چونکہ ویسے تو سنجیدہ تھے نا, کوئی ایسے نہیں تھے کہ ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہیں. اس نے سوال کیا ساتھی نے کہ آپ کو اس وقت آپ مذاق کر رہے ہیں, اتنا سخت وقت ہے. تو جناب حبیب نے جواب دیا کہ اللہ سے ملاقات میری اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات میں اب بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے, اور یہ تلواریں مجھے اس تک پہنچانے والی ہیں, اس کی خوشی کی وجہ سے میرا دل کر رہا ہے میں مذاق کروں, میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ہنسی مذاق کروں, عنقریب اس دنیا سے, اس پلیدی سے کہ جہاں ہر لمحے خطرہ ہے کہ شیطان کی زد میں نہ آ جاؤں. الدنیا سجن للمؤمن, اب مجھے بالکل قریب نظر آ رہا ہے کہ میں آزاد ہونے والا ہوں. یہ ہے امام حسین کا ساتھی. اور ایک وہ ہے کہ جو یا حسین موت کا نام لو, کہتا ہے منحوس, موت کا نام میرے سامنے مت لو, مرنے سے ڈرتا ہے. لہذا قرآن کیا کہے گا ایسے کو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لم تقولون ما لا تفعلون, جب موت سے اتنا ڈرتے ہو تو حسین حسین کیوں کرتے ہو؟ حسین کا نام لو اور موت سے ڈرو, دونوں میں سے ایک بات ٹھیک نہیں ہے. اگر ڈرتے ہو موت سے تو حسین کا نام فقط تمہاری زبان تک ہے, ورنہ جس کی روح میں حسین اترا ہو اسے تو موت کا عاشق ہونا چاہیے, کیونکہ حسین کے تو نام سے ہی جہاد یاد آتا ہے, حسین کے تو نام سے ہی قربانی یاد آتی ہے, حسین کے تو نام سے ہی شہادت یاد جڑی ہوئی ہے. یہ کیسا ہے نام حسین بھی, وہ شعر تھا اگر میں اس کو غلط نہ پڑھوں جوش صاحب کا, کہ ہاں جو اپنے خون میں کشتی کو کھی سکتا نہیں وہ حسین ابن علی کا نام لے سکتا نہیں. جو اپنے خون میں کشتی نہیں چلا سکتا, تعبیر ہے ایک سمجھانے کے لیے, یعنی شاعرانہ تعبیر ہے, اسے حق نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا نام لے, جس میں یہ جرأت نہیں ہے, جس میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اگر دین خون کا تقاضا کرے, جان کا تقاضا کرے, تو یہ کہہ کہ نہیں اس کے لیے دوسرے آ جائیں میں بعد میں آؤں گا. یہ پھر ان میں شامل ہے کہ جن کو جب پتہ چلا تھا کہ اب آگے حالات بدل گئے ہیں کوفہ میں, تو آہستہ آہستہ بہانے بنا کر امام کو چھوڑ دیا تھا. ابھی تو نام حسین سے ہماری کوئی آزمائش ہو رہی ہے, یہاں بیٹھ کے ہم نام حسین ماتم کریں, صبح تک ماتم کرتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں. پتہ تب چلتا ہے کہ جب میدان میں پکارا جاتا ہے, تب سو طرح کے بہانے, کسی کو پیٹ میں درد, کسی کو فلان درد. وہ قرآن بتاتا ہے, اس زمانے میں رسول اللہ فرماتے تھے کہ چلو جہاد کے لیے, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض, اے ایمان والو تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہمارا نبی کہتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں, تمہارا وزن بڑھ جاتا ہے, بھارے ہو کے زمین پہ لگ جاتے ہو, یعنی اگر 70 کلو وزن ہے تو 170 ہو جاتا ہے, اٹھ نہیں سکتے تم. میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, اردیتم بالحیات دنیا بالآخرہ, کیا تم آخرت کے بدلے میں اس دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو؟ آپ کو پتا ہے دنیا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دوست مجھے بتائے, دنیا, یہ جو ہم دنیا دنیا کرتے ہیں, جی دنیا یعنی گھٹیا, یعنی پستی, مؤنث ہے دنیا یعنی پستی. اس کا اپوزٹ ہے علیا, یعنی بلندی. یہ جو قرآن کہتا ہے نا الحیات الدنیا, یہ دنیا ہم جو ترجمہ کرتے ہیں نا دنیا کی زندگی, یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. اس کا صحیح ترجمہ ہے گھٹیا زندگی. دنیا یعنی گھٹیا. دنیا کتنی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا نام بھی کیا رکھا ہے, لفظ کیا استعمال کیا, یعنی تم اس گھٹیا زندگی پہ راضی ہو گئے ہو. بس دنیا کا مطلب یاد رہے گا نا, پستی, گھٹیا. یہ لفظ قرآن نے اس جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں استعمال کیا, جس کے لیے ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, تم جلدی ملنے والی چیز کے پیچھے بھاگتے ہو, آخرت کو چھوڑ دیتے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, تم آخر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تمہیں سودا کرنا پڑے, سودا کرنا پڑے دنیا اور آخرت میں, تو اگر مال ذرا زیادہ ہو تو پھر, اگر کم ہو تو پھر تم کہتے ہو نہیں اس سے فائدہ نہیں ہے تو آخرت صحیح ہے, اگر تھوڑا بڑھا دیا جائے تو کہتے ہو کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا, فی الحال تو یہ لے لیں ہم. جیسے کسی نے کسی پولیس والے سے کہا کہ یہ 10 روپے لے لو اور میرا فلانا کام کروا دو, اس نے کہا استغفر اللہ ربی بالکل رشوت میں نہیں لیتا اور 10 روپے تو بالکل نہیں لیتا. ٹھیک ہے نا, 10 روپے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں رشوت لوں تو مجھے رشوت دے رہے. ایک سلوات پڑھی محمد و آل محمد. مجھے امید ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ یاد رکھیے گا, تازہ نازل نہیں ہوئی ہے, یہ وہی قرآن ہے کہ جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا, اور یہ وہی قرآن ہے جس کو ہم رمضانوں میں ختم کرتے ہیں اور جب کوئی مر جائے تو اس پہ پڑھاتے ہیں, لیکن خود اس کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. بڑے بڑے سیٹھ جب فوت ہوتے ہیں, میں کہا کرتا ہوں, پتہ نہیں شاید پچھلی دفعہ میں نے یہاں پہ کہا تھا یہ بات ہی نہیں کی تھی, تو فون آتا ہے مدرسے میں, جی بچے بھیجیں قرآن پڑھوانا. اب میں جہاں درس دینے کا موقع ملے بات کرنے کا, میں کہتا ہوں کہ وہ فرشتے کہتے تو ہوں گے اس سیٹھ سے کہ تیرا بچہ خود کیوں نہیں قرآن پڑھ سکتا, جو بڑا انگلش فر فر بولتا ہے, جس کے نیچے 50-60 لاکھ کی گاڑی ہے, جس کو تو نے بنگلہ بنا کے دیا, جس کے لیے تو نے پتہ نہیں کیا کیا کیا, یہ قرآن جو تو نے اپنے بچے کو نہیں سکھایا کہ جو تیرے لیے پڑھ سکے, مدرسے سے تو امپورٹ کر رہا ہے بچوں کو اور ان کو پیسے دے گا اور یہ کام کروائے گا, یہ قرآن ثواب دے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں نہیں کہہ رہا نہیں دے گا, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یا میں کہا کرتا ہوں, جو شخص نماز نہ پڑھتا, مثال کے طور پہ نہ پڑھنا تو خیر چھوڑے نا اس کو, جو پڑھتا ہو لیکن ڈیلا ڈالا, جب دل کیا پڑھ لے گا اور ڈرامہ ختم ہو لے پھر پڑھ لیں گے, ابھی میچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا, ابھی فلان ہے پڑھ, بعد میں پڑھ لیں گے, یہ ہے ابھی دوست آیا بیٹھا ہے, جب اچھی طرح گپے لگا کے آخری ٹائم کب قضا ہوتی ہے, اس سے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں گے پڑھ لیں گے. قرآن نے کیا کہا, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اب فرض کریں نماز کے ساتھ جو یہ سلوک کرتا تھا اس کی قبر پہ اس کے ثواب کے لیے آیت پڑھی جا رہی ہو, اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہوں, ہاں بھائی آیت پڑھی جائے, فویل للمصلین, ان نمازیوں کے لیے عذاب ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے, الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو نمازوں کے بارے میں ڈیلے ڈالیں. فرشتے پوچھے, ہاں بھائی آپ کی نماز ڈھیلی تھی کہ ٹائٹ؟ ایکسکیوز می, میں معذرت چاہتا ہوں, میں نہیں کہتا ثواب نہیں ملے گا اس کا, لیکن مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آئین جو اللہ کا ہے وہ آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے اس سے ثواب. ہو سکتا ہے مردہ کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو, اگر اس کی آواز تو اللہ سننے نہیں دیتا, ہو سکتا وہ چپ کراؤ چپ کراؤ ان کو سارا میرے خلاف ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, ساری عمر نماز جماعت کا منہ نہیں دیکھا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو, تمہارے مال میں جو اللہ کا حق ہے حصہ ہے اسے ادا کرو, اور رکوع کرنے, اللہ کو پسند ہے کہ مل کے جھکو, جماعت میں جھکو اس کے سامنے. آپ کو پتا ہے جب تک امام اکیلے نہیں رہ گئے نماز جماعت سے ادا کی ہے کربلا میں, ہر قرآن کی آیت آپ پلٹائیں کربلا سے اس کا مثال آپ کو مل جائے گی. ورک عمر راکین, ساری عمر جی مسجد کا منہ نہیں دیکھا, ثواب ملے گا؟ سارا کا سارا وہ کہے گا چپ کرو میرے خلاف گواہی دے رہے ہو سارے. ہاں جس نے قرآن کو دنیا میں کچھ نہ رابطہ رکھا ہے, کچھ اس سے بات چیت رہی ہے, کچھ دوستی رہی ہے, اس کو فائدہ دے گا. وہ پھر اہل بیت کے فرامین میں بھی ہے, آپ اٹھا کے دیکھیں, قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا, پہچانے گا یہ مجھے پڑھتا تھا, اس کے ساتھ میری جان پہچان تھی, یہ میرے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا, خدایا اس کو بخش. اور روایت کے لفظ ہیں, اللہ بخشے گا, قرآن کہے گا میں راضی نہیں ہوں, یا اللہ اس کو اور عطا کر, اس قسم کی شفاعت کرے گا قرآن. اور ظاہر ہے جو برعکس ہوں گے پھر ان کی شکایت بھی روایات میں ملتا ہے کہ شکایت مسجد جس میں وہ نہیں گیا کرتا تھا شکایت کرے گی, قرآن شکایت کرے گا. ویسے تو انسان کے اپنے ہاتھ پیر بھی شکایت کریں گے. سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں, الیوم نختم علی افواہہم, آج اب ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے. جن منہوں سے یہ چکر دے لیا کرتے تھے جھوٹ بول کے ادھر ادھر ڈرامہ کر لیا کرتے تھے, آج ہم اس پر مور لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ بتائیں گے, ہاں بھائی بولو کیا کام کرتے تھے, ہاتھ بتائے گا میں کیا کیا کون کون سے بٹن دباتا تھا, کہاں کہاں میں بےمانیاں کرتا تھا. وتشہد ارجلہم, ان کے پیر گواہی دیں گے, مسجد زیادہ گیا ہوں یا سینمے میں زیادہ گزر رہتا تھا, مسجد زیادہ جاتا تھا یا شغل میلے زیادہ لگانے جاتا تھا, پیر گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون, جو کچھ کمائی کی ہوگی تمہارے خلاف یہ گواہی دیں گے. جلد, انسان کی جلد گواہی دے گی, اور انسان کہیں گے وقالوا لجلودہم لما شهدتم علینا, اپنی جلد سے کہیں گے کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہی, تم تو ہماری جلد ہو, تم تو بول ہی نہیں سکتی تھی. تو وہ جلد پھر ان سے خطاب کرے گی اور کہے گی قالوا انتقن الذی انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, جس نے باقی چیزوں کو نطق بخشا ہے آج اس نے ہمیں بھی نطق بخش. تمہاری زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا تھی, اللہ نے کہا بول تو وہ بولتی تھی, آج اس نے اس لوتھڑے میں زبان رکھ دی, اسے نطق عطا کر دیا, یہ بولے گی. اللہ چاہے تو درخت کو بلوا دے, اللہ چاہے تو جہاں انسان کو توقع نہیں وہ چیزیں بولنا شروع کر دیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. زیادہ گھبرانا نہیں ہے, یہ جو قرآن نے اتنی تاکید کی ہے تاکہ انسان اللہ سے دور نہ جائے, ورنہ خدا بہت, جب بھی انسان اللہ کی طرف لوٹنا چاہے تو اللہ نے کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں کھڑی نہیں کی, ہاں بھائی تو نہیں آ سکتا, تو بے نماز تھا تو نہیں آ سکتا, تو نے یہ گناہ کیا تو نہیں آ سکتا. کیا کہتا ہے قرآن, فرماتا ہے قل, اے نبی میرے بندوں سے کہو, میرے بندوں کو خبر دو میرے بارے میں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندوں, وہ بندوں کے جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا, ظلم کیا, گناہ کیے ہیں, گناہوں میں ڈوب گئے ہو, اپنے آپ کو غرق کر دیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تمہیں حق نہیں ہے میری رحمت سے مایوسی کا, کہو میرے اتنے گناہ میں نہیں بخشا جا سکتا, حق نہیں دیا اللہ نے کسی کو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کیوں, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. انه هو الغفور الرحیم, خدا غفور ہے رحیم ہے. کرنا کیا تم نے, بس واپس پلٹنے کا ارادہ کر لو. جیسے کوئی فرض کریں بھیڑ اپنے اس سے ریوڑ سے جدا ہو جائے, ہوتا ہے نا کبھی جانور چرتے 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 اسے بھول جاتا ہے کہ میں کس ریوڑ کا حصہ ہوں, کوئی میرا مالک ہے, نکل جاتا ہے دور, پھر جب متوجہ ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے کہ میرے کدھر گئے, میرے ساتھی کدھر گئے, میرا مالک کدھر گیا, میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو فوراً پھر وہ بدک کر ادھر ادھر بھاگتا ہے اور واپس جانا چاہتا ہے, ڈھونڈتا ہے کدھر ہے میرا مالک, کدھر ہے میرے ساتھی باقی. جب وہ اس کیفیت میں ڈر کر پلٹتا ہے اسے عربی زبان میں کہتے ہیں توبہ. عربی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں, توبہ. عربوں کے حیوان جب گم جاتے تھے اور واپس پلٹتے تھے بدک کر اسلام کے آنے سے پہلے, تو عرب جو لفظ استعمال کرتے تھے اس کیفیت کے لیے وہ لفظ تھا توبہ. اللہ نے اسی لفظ کو اس توبہ کے لیے استعمال کیا کہ جو ہم سے چاہیے. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ, یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کے بعد کیا فرمایا, اللہ سب معاف کرے گا, تمہیں کیا کرنا ہے, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ, اپنے پالنے والے کی طرف لوٹ آؤ بس. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, قبل اس کے کہ مہلت تمام ہو جائے, اللہ کا حکم تمہارے اوپر آ جائے اور پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, اور وہ بہترین کلام جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اسے دیکھو، اسے سمجھو، اس پر عمل کرو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، اتباع سمجھتے ہیں، وَاتَّبِعُوا، اتباع کرو، پیچھے چلو اس کے، جو کہہ رہا ہے اسے مانو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. ایسا نہ ہو کہ اپنی موج مستی میں ہو، اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، اچانک موت آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اور پھر ہر نفس یہ کہے کہ کتنی حسرت ہے، حسرت زدہ الفاظ میں یہ کہے کہ میں نے کتنی زیادتی کی اللہ کے سامنے، اتنے جرم کی. او تقول لو ان لی قرۃ فاکون من المتقین، کاش مجھے ایک دفعہ واپس بھیجا جائے تو پھر میں اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں. بلا قد جاءت کا آیاتی، ہرگز نہیں، واپس نہیں جا سکتا، ایک دفعہ دنیا سے تو آ گیا، اب واپس نہیں جا سکتا. بلا قد جاءت کا آیاتی، تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تیرے پاس میرا قرآن پڑا رہتا تھا. فکذبت بها، تو نے جھٹلا دیا، تو نے لفٹ نہیں کروائی، تو نے نہیں سمجھا، تو نے نہیں عمل کیا. فکذبت بها، تو نے ان کی تکذیب کر دی، تو نے ان پر عمل نہیں کیا. یہ قرآن مجید کا پیغام ہے. جنت انما تجزون ما کنتم تعملون، جتنی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس پر تاکید کر دی، اور یہ چند آیات ہیں قرآن کی. بات کو اپنی تمام کرنا چاہوں گا. وہ جو آیت بالکل آغاز میں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہ کیا کہتی ہے؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرماتا ہے یہ میری کتاب، اس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں. یہ دعویٰ ہے قرآن کا. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں شک نہیں ہے اس میں؟ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو جو شک پڑتا ہے، اگر تم غور کرو شک کے اسباب کیا ہوتے ہیں، شک کے اسباب گن لو، شک کیوں پڑتا ہے، کس کس وجہ سے کسی کوئی شخص تمہارے پاس آ کر بات کرے تمہیں شک پڑتا ہے، اس کی بات میں اس کی وجہ ہوتی ہے، ساری وجوہات جمع کرو، اکٹھا کرو، اور پھر دیکھو ان میں سے کوئی وجہ، میرے اندر کوئی سبب اللہ کی ذات میں پایا جاتا ہے تو میں نہیں ملے گا. مثال کے طور پر کسی شخص نے تمہیں آ کے کوئی خبر دی، تمہیں شک پڑا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تم سمجھے کہ ہو سکتا ہے اس کو خود بھی صحیح پتہ نہ ہو، ہو سکتا ہے اس کو خود بھی صحیح پتہ نہ ہو. آپ کہو کہ کسی دوسرے کو، اپنے قابل اعتماد بندے کو، یار اس کی بات کی تصدیق کرو، یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا ہمیں اپنے پاس سے دب دیا اس میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کی بات سنی ہمیں آگے چلا دی، آپ کو شک پڑا. اس کا علم ناقص ہے، اس شاید اس کا علم ناقص ہو، اسے پتہ نہ ہو، لہذا آپ کو شک پڑ گیا. اللہ کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس کا علم ناقص ہے؟ سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں سوچا جا سکتا. اب تھوڑا بہت ذرا سر کو یوں یا یوں کر دیا کریں تاکہ مجھے تسلی ہو کہ آپ میری بات سن رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کسی نے آپ کو خبر دی، آپ کے ذہن میں آئے، ہو سکتا ہے کسی ڈر کی وجہ سے غلط بات کر رہا ہو، ہو سکتا ہے. اللہ کسی سے ڈرتا ہے؟ نہیں. کسی نے آپ کے پاس بات کی، آپ کو شک پڑا، یہ ہو سکتا ہے کسی چیز کے لالچ میں مجھ سے جھوٹ بول رہا ہو. اللہ کو کسی سے کوئی لالچ ہے؟ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، تم بھکاری ہو اللہ کے سامنے، ہر چیز میں محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی، بے نیاز. غنی کہتے ہیں جو دیتا ہو، کسی کی ضرورت اس کو نہ پڑتی ہو. حمید، صاحب حمد، شروع ہے قرآن کا الحمدللہ رب العالم. حمد ہر تعریف کو نہیں کہتے, ہم جو کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے, عربی بڑی دقیق اور بڑی لطیف اور گہری زبان ہے. حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے, ہر تعریف کو حمد نہیں کہتے, حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے جو بن مانگے احسان کرے اس کی جو تعریف ہوتی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں حمد. الحمدللہ رب العالمین, تمام حمد اس کی ہے کہ جو پالنے والا ہے عالمین کا, بن مانگے جو دیتا ہے, ساری حمد اسی کی ہے. انسان فقیر ہے, انسان بے نیاز, اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی, لہذا خدا کسی کے لالچ میں نہ, خدا لالچ کو کوئی خدا کو کوئی لالچ ہے کہ جھوٹ بولے, نعوذ باللہ, نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی علم میں کمی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بات بندہ آپ سے آ کرے, آپ کہیں مجھے چکر دے رہا ہے, فراڈ لگا رہا ہے, نعوذ باللہ, یہ فرض کر سکتے ہیں خدا کے بارے میں؟ اس لیے آپ کو شک پڑے. اللہ میاں ایسے اوپر اوپر سے کہہ رہے, ایک صاحب ملے تو فرمانے لگے کہ اللہ میاں نے جہنم میں کسی کو نہیں ڈالنا, یہ اوپر اوپر سے ویسے کہا ہے تاکہ لوگ غلط کام نہ کریں. حالانکہ قرآن میں کیا فرماتا ہے, وعدن علینا حقا, یہ وعدہ ہے ہمارا اور ہم پر حق ہے کہ ہم اسے پورا کریں. ومن اصدق من اللہ قیلا, قول میں اللہ سے سچا اور کون ہے؟ قل صدق اللہ, کہہ دو کہ اللہ نے سچ کہا. کہ جو ہم قرآن ختم ہوتا ہے نا پڑھتے ہیں, صدق اللہ العلی العظیم, صدق اللہ یعنی اللہ نے سچ کہا. وصدق رسوله النبی الکریم, اور اللہ کے نبی نے بھی, کہ جو بڑا بزرگوار نبی ہے, رسول ہے اللہ کا, اس نے بھی سچ کہا. اور پھر مزید بھی کہتے ہیں, وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور اے خدایا ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ تو بھی سچا ہے اور تیرا نبی بھی سچا ہے. لیکن یہ صاحب ماشاءاللہ جدی پشتی مومن بھی سارا کچھ بھی کہہ رہے ہیں, اللہ نے اوپر اوپر سے کہا. میں نے کہا کس امام نے فرمایا, کس قرآن کی آیت میں لکھا اوپر اوپر سے کہا ہے تاکہ لوگ غلط کام نہ کریں؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے, پھر آپ تو موجیں کریں, آپ کو پتہ ہے کہ اوپر اوپر سے کہا ہے, اور جو جو آپ کی تعلیمات پہ عمل کرے گا راز کی بات اسے پتہ لگ جائے گی کہ اللہ نے اوپر اوپر سے کہا ہے, تو آپ موجیں کریں, جو دل میں آئے کریں. بندے ماریں, لوگوں کو لوٹیں, لوگوں کے پیٹ پھاڑ دیں, بےمانیاں کریں, جھوٹ بولیں, سب کچھ کریں, اللہ نے کیونکہ اوپر اوپر سے کہا. لہذا اللہ کسی کو اوپر اوپر سے بھی بات نہیں کرتا. جو حق ہوتا ہے, واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ حق کہنے سے نہیں گھبراتا, نہیں شرم کرتا. اس لیے کہا, فرمایا قرآن نے آغاز میں ہی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس قرآن کو پڑھنے لگی ہو جان لو کہ اس کی کسی بات میں شک نہیں ہے. اگر شک کرو گے تمہارے اندر کی کیفیت وجہ بنے گی. وہ وجہ کیا ہوتی ہے, وہ وجہ کیوں ہوتی, کیا ہوتی, کیوں انسان شک بنا لیتا ہے؟ اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے, بل یرید الانسان لیفجر امامہ, اس لیے کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں, جس میں مجھے مزہ آتا ہے, اس میں رکاوٹ نہ ہو, چاہے وہ رکاوٹ قرآن ہو, چاہے وہ رکاوٹ فرمان اہل بیت ہو, نہ ہو, لہذا تاویلیں کرتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان جب کوئی خرابی کر رہا ہوتا ہے بڑی اچھی طرح اپنے آپ کو جانتا ہے میں خرابی کر رہا ہوں. ولو القا معاذیرہ, اگرچہ بہانے بناتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے, توبہ کر لیں گے, کوئی نہیں, مجھ سے بڑے بڑے گناہ گار پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی تو گناہ کرتا ہے, یہ بھی تو گناہ کرتا ہے, مجھے بھی اللہ بخش دے گا, میں اتنا عزادار ہوں مولا کا, مجھے بخش دے گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری کرنا چھٹی ہے, اس کے بعد جو مرضی کرو. غلط تصور ہے, خلاف قرآن تصور ہے. اور اہل بیت اطہار کا کیا فرمان ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس ہم سے نسبت دے کے ایسی بات کرے کہ جو قرآن سے ٹکراتی ہو, تو جان لینا کہ ہمارے بارے میں کسی نے جھوٹ بولا ہوگا. اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی کی گواہی ہے کہ قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے. یعنی ایسا نہیں ہے قرآن کچھ کہہ رہا ہو, اہل بیت کچھ کہہ رہے. قرآن کہہ رہا ہو کہ میں اس صفات والے بندے کو پکڑ لوں گا, اور امام چپکے سے کہہ رہا ہوں, یہ دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں, تو میری پارٹی ہو ادھر سے, میں تمہیں نکال لوں. یہ دنیا کی سیاسی پارٹیاں یہ کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ آپ فلان پارٹی میں بن گئے, اب آپ نے ڈاکہ مارا, نعوذ باللہ, کسی کو بندہ مار دیا, پارٹی لیڈر صاحب کیا کریں گے؟ کوئی نہیں, میں ہوں, میں سنبھال لوں گا, نکال لوں گا. پاکستان کے آئین کو توڑو, میں تمہیں بچا لوں گا. یہ اگر کسی کے ذہن میں تصور ہے اہل بیت کا, تو اس کو اتنا بھی نہیں سوچ آتی کہ اہل بیت کی اپنی زندگیاں کس بات کی گواہی دیتی ہیں. اگر فراڈ کرنے والوں کو, چکر بازوں کو, قاتلوں کو, ڈاکوؤں کو, بے ایمانوں کو اگر چھڑوانا تھا اللہ کی دوزخ سے اس مزاج رکھنے والوں کو, تو اس زمانے کے بدماشوں سے پھڈا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یزیدیت کی صفات رکھنے والوں کو, اگر آج کوئی بندہ وہ صفات رکھے, ان کو چھڑوانا تھا تو اس زمانے میں اپنے آپ پر یہ ظلم کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ امام کی اپنی ذات اقدس, امام کی اولاد, امام کے اصحاب, ان میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ جس کے بدلے میں ساری دنیا دے دی جائے, اتنے قیمتی تھے. امام نے قربان کیے. کیوں؟ فرما رہے تھے, اريد ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر, میں اس لیے گھر سے نکلا ہوں کہ امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں, نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. اور ہم سے کہیں کہ تمہارے لیے نہیں ہو, تم جتنے مرضی منکر انجام دو, معروف کو چھوڑے رکھو, تمہیں ہم جو ہیں وہ چھڑوا لیں. کب انسان ایسی ذہنیت بناتا ہے؟ جب قرآن سے دین کو نہ لیا ہو, جب قرآن کریم سے دین کو نہ لیا ہو. ہماری حدیث کی بات اپنی میں تمام کروں, ہماری حدیث کی سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ اصول کافی. اکثر میں پوچھتا ہوں تو ایک کتاب مشہور ہے زیادہ, اگرچہ پڑھتا ہوں اس کو بھی کوئی نہیں ہے, وہ ہے نہج البلاغہ. ہم کہتے ہیں حدیث کی معتبر کتاب کون سی ہے, تو اور کوئی سنا نہیں ہوتا, کہتے ہیں نہج البلاغہ. حالانکہ حدیث کی کتاب جو ہماری سب سے معتبر ہے وہ ہے اصول کافی, جو چار کتابوں میں سے جو پہلی کتاب ہے اصول کافی. اصول کافی کے بالکل آغاز میں, مقدمے میں, شیخ کلینی, ثقۃ الاسلام شیخ محمد ابن یعقوب کلینی, انہوں نے کسی شخص نے ان کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ بیڑا غرق ہو گیا, لوگ جاہلوں کے پیچھے جا رہے ہیں, علم نہیں ہے معاشرے میں, جس کو اٹھ جس کا دل کرتا ہے چڑھ جاتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے اور عوام اس کے پیچھے چل پڑتی ہے, ہم لوگ کیا کریں. اس نے اظہار کیا تو اس کے جواب میں شیخ کلینی نے یہ کتاب حدیثیں اکٹھی کر کے, اس سے الکافی وجود میں آئی تھی, جس کا پہلا حصہ اصول کافی ہے, دوسرا فروع الکافی ہے, اور تیسرا روضہ ہے. تو اس کے مقدمے میں اس شخص کو جواب دیتے ہیں اور کہ دین سمجھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اہل بیت نے کیا بتایا. اس میں چند روایات نقل کرتے ہیں. اللہ توفیق دے ہمیں کہ موت سے پہلے پہلے کم از کم ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں جا کر. فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام, فرماتے ہیں امام کا فرمان وہاں پر نقل کرتے ہیں, لے کر آتے ہیں, توجہ سے سنیے گا. امام نے فرمایا کہ من لم یأخذ امرنا من القرآن, من یعنی جو, لم یأخذ جس نے نہ لیا, امرنا ہمارے امر کو, ہماری بات کو, ہمارے مذہب کو, من القرآن قرآن سے, جس نے ہمارے مذہب کو, مکتب کو, ہمارے تعلیم کو نہ لیا قرآن سے, لم یتنک بالفتن, وہ کبھی بھی فتنوں سے بچ نہیں سکے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی قرآن مجید پر جس کی بنیاد نہیں ہے دین کی, ہم اس کی ضمانت نہیں دیتے کہ جو اس نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. ہاں, جس کے پاس قرآن مجید کی دولت ہوگی, اس نے کم از کم دیکھا ہوگا قرآن کو, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتنوں سے بچ جائے گا. اس لیے کہ کتنے ہی لوگوں نے اہل بیت کی ذوات اقدسہ پر جھوٹ بولا, تھوڑا نہیں ہے جھوٹ, یاد رکھیے گا. جھوٹے بڑے بڑے چیمپئن رسول اللہ کے اپنے زمانے میں موجود تھے, اپنی زندگی میں رسول پاک کی. اتنی زیادہ کثرت سے اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ بولا گیا اللہ کے نبی کی اپنی زندگی میں, کہ اللہ کے نبی کو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ دینا پڑا اور فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ کی کثرت ہو گئی ہے. تعجب کریں گے آپ, مجھ پر جھوٹ کی کثرت ہو گئی ہے. یہ حدیث شیعہ کتب میں بھی موجود ہے اور اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے. لقد کثرت علی الکذابہ, جھوٹ بولنا مجھ پر کثرت سے کیا جا رہا ہے. تو سن لو, من کذب علی متعمدا, جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. ایسے ہی دبا اللہ کے نبی کا. آپ کو پتہ ہے اگر بغیر علم کے انسان کہے نا, روزے کی حالت میں کہے کہ امام نے یہ فرمایا, اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. رسول اللہ نے یہ فرمایا, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ نے یہ فرمایا, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ تھوڑا جرم نہیں ہے جھوٹ بول دینا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ, جو اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے, قیامت کے دن تو دیکھے گا ان کے چہرے کالے ہوں گے, سیاہ ہوں گے, اتنی ذلت برس رہی ہوگی. کیوں؟ اللہ کے دین کے بارے میں جھوٹ بولا کرتے تھے, اپنے پاس سے لگا دیا کرتے تھے. مطلب میں آیا یہاں پر, آپ نے ایسی میں نے خطابت کی, آپ نے واہ واہ شروع کی, میں نے مزہ آ گیا, اب باتیں میری ختم ہو گئی جو میں نے پڑھی ہوئی تھی. اب میں نے اپنے پاس سے دین کا آغاز نقطوں کا نمک مرچ کے ساتھ کر دیا تاکہ واہ واہ کا سلسلہ نہ ٹوٹے. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن سیاہ چہرے ہوں گے ان کے, پہچانے جائیں گے کہ یہ اللہ کے دین میں جھوٹ بولا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا معصومین بہت جھوٹ بولا گیا, نام لے لے کے معصومین نے لعنت کی ہے بعض لوگوں کا کہ انہوں نے ہماری روایات میں اپنا زہر شامل کر دیا تاکہ ہمارے شیعوں کو گمراہ کرے. پھر فرمایا کہ یاد رکھو جب بھی ہمارا فرمان تمہارے پاس آئے, دیکھنا قرآن کے خلاف تو نہیں ہے. فارمولہ دیا ہمیں, لیکن کون دیکھے گا جس نے کبھی قرآن کو لفٹ کروائی ہو؟ وہ لفٹ ہی نہیں کروائی تو پھر کون دیکھے گا؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ ہم نے جاب کرنی ہے, ہم نے فلان کرنا ہے, ہم نے ٹی وی دیکھنا ہے, ہم نے جناب موبائل پہ پیکج لیا ہو وہ بھی ٹائم پورا کرنا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے ہم نے. قرآن مجید, فرامین اہل بیت, اس کا ٹائم ہمارے پاس کم ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے چلائیں گے. اگر آپ کا جی چاہے اگلے درس کے لیے, اگر خدا نے زندگی دی اور مہلت دی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انشاءاللہ اگلے مہینے یعنی ایام میں, تو کم از کم جو سورہ بقرہ کی آغاز کی آیات ہیں وہ انشاءاللہ پڑھ کے آئیں گے. فرض کریں 20 آیات آپ پڑھ لیں کم از کم. ویسے تو انشاءاللہ آپ ڈیلی پڑھیں قرآن 12 منٹ یا 14 منٹ, میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, 12 منٹ بے شک گھڑی پہ دیکھ کے, آپ کا ٹائم قیمتی ہے, 12 منٹ یا 14 منٹ وہ آپ یعنی رکھ لیں, اور اس میں ایک آیت یا دو آیتیں لیکن غور کر کے قرآن نے کیا فرمایا, آپ کو کیا سمجھ آتا ہے, اس طریقے سے قرآن ان آیت کو پڑھ کے رکھیں. اگر آپ پڑھیں گے آپ کو ڈبل لطف آئے گا. جب ہم یہاں پہ بحث کریں گے, ڈسکس کریں گے, تو پھر آپ کو زیادہ لطف آئے گا. لیکن اگر میں بولتا رہوں اور آپ سنتے رہیں گے اور اس کے بعد یہاں سے گئے تو سارا کچھ یہیں چھوڑ کے اور اپنا واپس, ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا ختم کریں, مجھے وہ کام بھی کرنا ہے, وہ کام بھی کرنا ہے, جو ہم تو تھوڑی دیر کے لیے آئے تو پھنس گئے یہاں پر آ کے بیٹھ کے. تو یہ رویہ یہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ ویسے بھی جو بیٹھے ہیں آزاد ہیں, جا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اللہ سے استغفار کریں گے, اپنے لیے بھی, ان کے لیے بھی جا سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا ٹائم انشاءاللہ آپ دیں قرآن کا, خدا بند عالم توفیق دے گا, اس کی لذت آپ محسوس کریں گے. قرآن نے جو بتایا ہے آیات کی تاثیر, وہ یہ بتائی ہے کہ جب آیات ان کے سامنے ہماری تلاوت کی جاتی ہیں, مومن وہ ہیں کہ جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل ہلتے ہیں, یعنی لرزتے ہیں اللہ کے خوف سے, اور انہیں لگتا ہے کہ ان کا ایمان بڑھ گیا ہے, اللہ سے ان کا قرب زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا قرآن ہے, جب قرآن کی آیات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج نئی بات سنی ہے, اب آج تک آج ہی نہیں سنا تھا, آرام سے جنت میں بیٹھے ہوئے تھے, نکال کے باہر ہمیں رکھ دیا. ٹھیک ہے نا؟ ایسی باتیں نہیں کرتے. قرآن مجید کی آیات مومن کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں, مومن کا اللہ سے قرب بڑھا دیتی ہیں, اللہ سے نزدیک لے جاتی ہیں. پروردگار عالم سے دعا, پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, پروردگار تجھے اپنے آج تک اسلام کے آغاز سے لے کر آج تک جنہوں نے تیرے دین کے لیے کوشش کی, تیرے راستے میں کوشش کی, قربانیاں دی, شہادتیں پیش کی اپنی پروردگارہ, تجھے ان سب کا واسطہ, ہمیں قرآن مجید کی حقیقی محبت عطا فرما, ہمیں فرامین اہل بیت کی حقیقی محبت اور معرفت عطا فرما. پروردگارہ اس دنیا کو عارضی سمجھنے کی اور آخرت کو دائمی اور ہمیشہ رہنے والا سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جیسا تو مومن ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اور تیری کتاب نے جو صفات مومنین کی بتائی ہیں, تیرے نبی نے اور اس کے اہل بیت نے جو مومن کی اور شیعہ کی خصوصیات بتائی ہیں, پروردگارہ وہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.